بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلى الله عليه وسلم. عزیزو خداوند عالم نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کیں، انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ معین کر دیا، اس راستے سے ہمیں آگاہ بھی کر دیا، بتا بھی دیا کہ تم اپنی منزل مقصود تک کس طرح سے پہنچ سکتے ہو۔ صرف ہمارے لیے منزل مقصود کو جو ہے معین ہی نہیں کیا، بلکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے سہولتیں بھی فراہم کی۔ انہی سہولتوں میں سے ایک اہم سہولت کا نام تقویٰ ہے۔ ساری عبادتیں اسی لیے اللہ نے ہم پر فرض کی کہ ہم تقویٰ حاصل کریں۔ تقویٰ کاہے کے لیے؟ اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ اتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے صاحبان عقل و خرد، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فاؤنڈیشن کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں گزشتہ 25 تقریروں میں عرض کر چکا ہوں۔ 5 تقریر اور رہ گئی ہے، انشاءاللہ بقیہ مسائل کو اس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے یہ جان لیا کہ تقویٰ کیا ہے، کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، ساری چیزیں تو معلوم ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ آیا ہماری جو زندگی ہے، موجودہ زندگی، یہ تقویٰ کی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ عمل میں بھی آیا یا نہیں آیا؟ کیونکہ اصل چیز وہ عمل ہے، ورنہ سیکھنا صرف سیکھنے کے لیے سیکھا نہیں جاتا۔ علم برائے علم نہیں ہے، سیکھنے کا مقصد ہے اسے اپنی زندگی میں عمل میں لانا۔ کیسے پہچانے؟ ہر جگہ تعلیم کے بعد امتحان ہوتا ہے، یہاں بھی امتحان ہے، لیکن امتحان ایسا ہے کہ خود ہی اپنا امتحان لینا ہے، خود ہی اپنے کو یہ جو ہے نمبر دینا ہے، دوسرا کوئی ہمیں نمبر نہیں دے گا، دوسرا کوئی ہمارا امتحان نہیں لے گا، خود اپنا امتحان خود لیں گے، ہم اپنے کو خود جانچیں گے، خود پرکھیں گے، خود اپنے کو یہ جو ہے وہ نمبر دیں گے۔ قلم کاغذ لے کر کے بیٹھیں رات میں اور اپنے کو جانچیں اور پرکھیں، دیکھیں نمبر کتنا ہے، 100 میں 100 ہے الحمدللہ، 99 90 80 70 60، کہاں پر کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ پیپر البتہ جو ہے قرآن اور حدیث سے لینا ہے، وہاں سے آئے گا سوال، وہاں سے آئے گا، اور اس کے بعد جواب خود ہی جواب لکھیں گے، خود ہی جواب کو ہم جانچیں گے۔ تقوی کی پہچان کیا ہے؟ اگر اپنے کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ متقی ہیں یا متقی نہیں ہیں، تو کل میں نے مولائے کائنات کا وہ خطبہ جو آپ نے حمام کے جواب میں دیا تھا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، حمام نے جب پوچھا تھا مولا سے کہ صف للمتقین، آپ ہمارے لیے متقیوں کے اوصاف بیان کر دیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم پرہیزگار ہیں یا نہیں، تو مولا نے 100 صفات بیان کیے ہیں، 100 صفات بیان کر دیے۔ پہلی صفت جو مولا نے بیان کی تھی وہ یہ تھا کہ منطقہم الصواب، جو سب سے آسان کام ہمارا کیا ہے، بولنا، عمل مشکل ہے نا، کہتے ہیں کہنا تو آسان ہے، عمل مشکل ہے، جو سب سے آسان کام ہے مولا نے وہاں سے شروع کیا ہے۔ منطقهم الصواب، وہ جو بولتے ہیں جو وہی چیز بولتے ہیں جو خدا کو پسند ہے. متقی وہ ہے جو اپنی زبان کا استعمال ہی وہیں پہ کرتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ زبان بڑی قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے زبان. اتنی قیمتی نعمت زبان ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان میں جب نعمتوں کا شمار کرنا شروع کیا ہے تو خلقت انسان کے بعد پہلی چیز جو بیان کیا، علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سب سے بڑی صفت. اصلا انسان اور جانور کا فرق یہی ہے، نطق، بولنا. تو جو نعمت جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی کی جاتی ہے. تشبیہ کل دی تھی امام نے، جس طرح سے تم سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح سے اپنی یہ جو ہے زبان کی حفاظت کرو. قیامت میں جتنا عذاب جو ہے زبان پر ہوگا اتنا بدن کے کسی حصے پہ نہیں ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح. اللہ زبان پہ جتنا عذاب کرے گا، ان زبانوں پر جن کے یہاں یہ جو ہے منطقهم الصواب نہیں ہے، جو اپنی زبان کو اللہ کی منشا کے مطابق نہیں کھولتے. جہاں اللہ نے کہا چپ رہو وہاں بولتے ہیں، جہاں کہا ہے بولو وہاں چپ رہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے کہا یہ جو ہے غیبت نہ کرو وہ غیبت کرتے ہیں. ان کے لیے جنہوں نے اپنی زبان کا استعمال غلط کیا ہے، ناجائز استعمال جن لوگوں نے اپنی زبانوں کا کیا ہے، خداوند عالم قیامت کے دن جتنا عذاب اس زبان پہ کرے گا اتنا عذاب بدن کے کسی حصے پہ نہیں کرے گا. تو وہاں پر قیامت میں زبان احتجاج کرے گی اللہ سے، کیونکہ احتجاج کا حق اسلام نے دیا ہے. اعتراض کر سکتے ہیں آپ، احتجاج کر سکتے ہیں حتیٰ اللہ کے مقابلے میں، البتہ یہ شان ابدیت نہیں ہے، شان بندگی نہیں ہے. شان ابدیت یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کے سامنے چوں چرا نہ کرے، یہ شان ابدیت ہے. لیکن اجازت ہے پروردگار کی طرف سے، اس نے زبان پہ تالے نہیں لگائے ہیں. زبان وہاں احتجاج کرے گی، پالنے والے یہ کیا، ہاتھ اتنا بڑا تھا، پیر اتنا بڑا ہے، میں چھوٹی سی ننھی منی سی، سب سے زیادہ عذاب میرے اوپر کیوں. فیقول یا رب عذبتنی بعذاب لم تعذب به شیئا من الجوارح، جتنا عذاب تو نے مجھ پر کیا ہے بدن کے کسی حصے پہ تو نے اتنا عذاب نہیں کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ جواب دے گا. یہ حدیث اگرچہ قیامت کے عذاب کے سلسلے میں ہے، لیکن یہ تربیت والی حدیث بھی ہے کہ لوگوں کے دل میں جو کچھ ہے انہیں کہنے تو دیجئے. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ کہنا چاہتا ہے، کہنے سے پہلے اس کا منہ بند کر دیتے ہیں. منہ تو بند ہو جائے گا مگر تربیت نہیں ہو پائے گی، چپ تو ہو جائے گا بچہ. آپ جواب نہیں دیں گے وہ جواب کہیں اور سے لے گا. آپ اگر صحیح جواب نہ دیں گے تو وہ یہ جو ہے غلط جواب حاصل کر لے گا. لہذا اگر بچے سوال کرتے ہیں یا اگر علماء سے یہ جو ہے سوال کیا جاتا ہے تو علماء کا کام ڈانٹ دینا نہیں ہے، خفا ہو جانا نہیں ہے کہ تمہیں اتنی سی بات نہیں معلوم ابھی تک، یہ تو کافرانہ سوال ہے. سوال سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے، سوال سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دیں. اب خدا سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ خدا سے زبان کہہ رہی ہے کہ پالنے والے تو نے مجھ پر سب سے زیادہ عذاب کیوں کیا، تو خدا یہ نہیں کہتا چپ رہو خاموش ہو جاؤ، تم سے کیا مطلب، میں خدا ہوں جو چاہوں گا کروں گا میری نہیں. اللہ جواب دے گا، فیقال له خرجتا خرجت من کا کلمتن فبلغت مشارق الارض ومغاربها. ہاتھ نے جو جرم کیا تھا، ہاتھ کا جرم کا دائرہ محدود ہے، کان کے جرم کا دائرہ محدود ہے، پیر کے جرم کا دائرہ محدود ہے، لیکن زبان کے جرم کا دائرہ خاص طور سے آج کے زمانے میں تمہاری زبان, تمہارے دہن سے, تمہاری زبان سے ایک ایسا لفظ نکلا جو شرق و غرب عالم میں پھیل گیا, ایک جملے نے طوفان مچا دیا. ایک تقریر میں یہاں کروں, اس تقریر کے ذریعے ہزاروں خون بہہ سکتے ہیں, وحدت اسلامی اس سے جو ہے پارا پارا ہو سکتی ہے, طوفان آ سکتا ہے نا. زبان کی تاثیر یہ جو ہے لامحدود ہے, حتیٰ آنے والی جو ہے نسلیں بھی ممکن ہیں اس زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کے تحت آ جائیں اور متاثر ہو جائیں وہ قومیں. خرجت من کا کلمتن, تیری زبان سے ایک ایسا لفظ نکلا کہ فبلغت مشارق الارض و مغاربہا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فصفے کا بحد دم, ایک لفظ نکلا زبان سے جو شرق و غرب عالم میں پھیل گیا, اس کے نتیجے میں خون بہا. وانتحب به المال المحرم, وہ مال جو محترم تھا گھروں میں آگ لگا دی گئی, دکانیں یہ جو ہے جلا دی گئیں, فیکٹریاں تباہ ہو گئیں, کھیتوں میں آگ لگا دی گئی, تمہارے ایک لفظ کی بنا پر, ایک جملے کی بنا پر جو تمہارے دہن سے نکلا تھا. ہزاروں بے گناہوں کا خون بہا, جانے کتنا مال تباہ ہوا. وانتحک بحل فرج, اور اس ایک جملے کی وجہ سے جانے ہی کتنی محترم لوگوں کی جو ہے بے عفتی ہو گئی, بے حرمتی ہو گئی, کتنی عفتیں پامال ہو گئیں, عصمتیں پامال ہو گئیں تمہارے ایک جملے کی بنا پر. تو زبان کا مقابلہ ہاتھ سے نہیں کیا جا سکتا, زبان کا مقابلہ پیر سے نہیں کیا جا سکتا, زبان کا مقابلہ آنکھ سے نہیں کیا جاتا, زبان کا مقابلہ کان سے نہیں کیا جاتا ہے. کان والا گناہ محدود ہے, آنکھ والا گناہ محدود ہے, ہاتھ کا گناہ محدود ہے, پیر کا گناہ محدود ہے, لیکن زبان کا دائرہ بہت وسیع ہے. لہذا ہمیں اپنی زبان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے جو عام طور سے ہم نہیں رکھتے. کسی کو مارتے وقت تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ مارے کہ نہ مارے, چوری کرتے وقت بھی سوچ لیتے ہیں چوری کریں کہ نہ کریں. ہاتھوں سے گناہ ہم اتنی آسانی سے نہیں کرتے ہیں جتنی آسانی سے گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں. زبان سے جو لفظ ہم چاہتے ہیں, مصیبت جس پر چاہے تہمت لگاتے, ارے بہت احتیاط, اچھا میں نے سنا ہے کہ فلاں صاحب نے, بات ساری کہہ دی, اگلے لفظ سنا لگا دیا اس کے اندر صرف ہے, اور سنا بھی آہستہ سے کہا, سنا بھی آہستہ سے کہا, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ واقعاً کسی کی خبر نقل کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے دل کی بات پیش کر رہے ہیں؟ تو منطقہم الصواب, اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے, جو سب سے پہلے اپنی زبان کو دیکھیں, چیک کریں ایک گھنٹے کے اندر ہم نے کیا کیا بولا ہے کاغذ لے کے, کیونکہ صبح سے شام تک کا حساب کریں گے بہت ہو جائے گا, زبان بولتی بہت ہے نا, تو وہ تو حساب بہت لمبا ہو جائے گا. ہر ہر گھنٹے کا حساب کر لیں, دیکھیں کہ ہم نے اس گھنٹے میں کیا کچھ کہا, کتنا وہ تھا جو خدا پسند ہے اور کتنی باتیں وہ ہم نے کہیں جو خدا کو ناپسند ہیں. اگر دیکھا نہیں, ماشاءاللہ اس ایک گھنٹے میں ہم نے کوئی بھی خدا کی پسند کے خلاف بات نہیں کی, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے. منطقہم الصواب. دوسری صفت مولا بیان کرتے ہیں کہ ملبسہم الاقتصاد, لباس. تو لباس کے دو معنی ہیں, ایک حقیقی معنی ہے یہ کپڑا جو پہنتے ہیں ہمیں, اور ایک لباس اور ہے جو قرآن نے یہ جو ہے مجازی طور پر استعمال کیا ہے. ملبسہم الاقتصاد, لباس جو پہنتے ہیں اس میں اعتدال پایا جاتا ہے, افراط اور تفریط نہیں پائی جاتی ہے. عرض کیا کہ لباس کا ایک حقیقی معنی یہ کپڑا ہے, جس کو قرآن مجید نے بھی لباس اسی معنی میں استعمال ہوا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا, اے فرزندان آدم ہم نے تمہارے لیے جو ہے لباس نازل کیا ہے, کپڑا نازل کیا ہے, اس کا کام کیا ہے؟ یہ تمہارے بدن کے عیب کو چھپا لیتا ہے. کپڑا بدن میں, بہرحال بات بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہیں کوئی ہماری اس چیز کو دیکھ سکے, تو کپڑے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ کپڑے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے عیوب کو کپڑا چھپا لیتا ہے. وریشا, اور یہی کپڑا تمہاری یہ جو ہے زینت کا سبب بھی بن جاتا ہے. ایک آدمی ڈھنگ کا کپڑا پہنے ہو اور ایک بالکل یہ جو ہے ننگا کھڑا ہو, دونوں کو دیکھیں تو بہرحال جس کے بدن پر لباس ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے نا. تو یہاں کے اوپر لباس کا استعمال اسی حقیقی معنی میں کیا گیا ہے. دوسری جگہ کے اوپر لباس کا معنی یہ جو ہے مجازی معنی ہے, لباس التقوی ذلک خیر, یا میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا یہ جو ہے لباس قرار دیا ہے قرآن نے. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کا لباس ہے. وجہ اشتراک دونوں میں کیا ہے کہ تقوی حقیقی معنی میں لباس نہیں ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑا نہیں ہے, لیکن فائدہ وہی فائدہ جو کپڑے سے حاصل ہوتا ہے وہی یہاں سے بھی ہے. تقوی بھی اگر انسان کے پاس آ جاتا ہے, تقوی پھر انسان کے قریب جو ہے برائیوں کو نہیں آنے دیتا ہے. جس طرح سے کپڑا ہمارے بدن کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھ لیتا ہے, اسی طرح سے کپڑا جو ہے تقوی جو ہے لباس تقوی وہ انسان کی روح کو جو ہے گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے. اسی طرح سے زن و شوہر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی خامیوں کو, ایک دوسرے کی غلطیوں کو, ایک دوسرے کی کمیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بہرحال لباس حقیقی معنی میں ہم لیں یا لباس یہ جو ہے مجازی معنی میں لیں, متقین کی صفت یہ ہے کہ ان کا لباس جو ہے وہ اعتدال اس میں پایا جاتا ہے. دیکھیے کپڑا ہر انسان کی تقریباً زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے. کپڑے سے عام طور سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے. آیا یہ جو ہے سادہ زندگی والا آدمی ہے یا اس کی زندگی جو ہے وہ پرتعیش زندگی اس کی ہوتی ہے. کپڑے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیسا ہے. لہذا اکثر لوگ آج کل کپڑے کے اوپر بہت زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں, اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں. کپڑے کے ذریعے سے اپنی دولت کی یہ جو ہے نمائش ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ صاحبان تقوی وہ ہیں جو اپنے کپڑے کے اندر اعتدال سے کام لیتے ہیں, نہ بالکل پھٹا پرانا یہ جو ہے بوسیدہ کپڑا پہنتے ہیں اور نہ بہت ہی قیمتی کپڑا پہنتے ہیں. یعنی اس جملے سے مولا اس طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ صاحبان تقوی کی پوری زندگی اعتدال کی زندگی ہوتی ہے. پوری زندگی صاحبان تقوی کی جو ہے وہ اعتدال کی یہ جو ہے زندگی ان کی ہوتی ہے. دیکھیے ہم جو چیزیں اپنی زندگی میں خرچ کرتے ہیں, ہمارے اخراجات تین طرح کے ہیں, تین طرح کے اخراجات ہیں. کچھ اخراجات وہ ہیں جن کا تعلق ہے یہ جو ہے ضروریات سے, روٹی کپڑا اور مکان, اس کے بغیر ہماری زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے. کھانا تو چاہیے, اب کیا کھانا چاہیے وہ الگ کی بات ہے, کیا کھانا چاہیے وہ الگ کی بات ہے. کھانا تو چاہیے نا انسان کے لیے, بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا چاہیے, اب کیسا چاہیے وہ الگ کی گفتگو ہے, اور سر چھپانے کے لیے چھت بہرحال چاہیے. روٹی کپڑا اور مکان یہ وہ خرچ ہے جس کا تعلق ہے ضروریات سے. کچھ ہمارے اخراجات وہ ہیں جن کا تعلق ہے رفاہیات سے, کہ وہ نہ ہو جب بھی زندگی بہرحال گزر جائے گی. پنکھا ہے, اے سی ہے, فریج ہے, فریزر ہے, گاڑی ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, اس سے ہماری زندگی میں سہولت آ جاتی ہے. ضرورت نہیں ہے لیکن سہولت بہرحال آ جاتی ہے. اگر گاڑی ہے ہم سائیکل سے بھی ہم جا سکتے ہیں, لیکن کار اگر موجود ہے تو آسانی سے پہنچ جائیں گے, تھکیں گے نہیں. کار کی بھی قسمیں ہو جاتی ہیں, بعض یہ ہے جو فقط چلتی ہے صرف, کچھ وہ ہے نہیں, اس میں اور آسائشیں ہیں, آسانیاں ہیں. چار گھنٹے کا جو ہے اگر سفر اس کار سے کر لیا اس کے بعد ہی بالکل تازہ دم ہے, اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ تھکن نہیں ہوئی ہمیں. بعض گاڑیاں وہ ہیں آدھا گھنٹہ اگر اس سے سفر کر لیں تو پورا بدن تھک جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اس کا شمار کس چیز میں ہے, یہ جو ہے رفاہیات میں ہے. تیسری جو ہماری ضرورت ہے وہ ہے حوثیات ہے. ضروریات, یہ جو ہے رفاہیات اور حوثیات. حوثیات میں شمار ان چیزوں کا ہوتا ہے جو صرف ہم اپنی خواہش کے تحت کرتے ہیں. ان کی گاڑی ایسی ہے تو ہماری ایسی ہونی چاہیے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ یہ جو ہے ضرورت ہے اور نہ کوئی ہمیں اس سے فائدہ مل رہا ہے. کچھ سہولت بھی اس سے ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ بعض اوقات جو ہے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، مقابلہ ہوتا رہتا ہے، فلاں کا زیور ایسا ہے تو ہمارا ایسا زیور کیوں نہیں ہے، فلاں کا کپڑا ایسا ہے تو ہمارا ایسا کپڑا کیوں نہیں ہے، فلاں کا گھر ایسا ہے تو ہمارا ایسا. بھئی دو کمرے میں اچھا خاصا ہمارے ہاں انتظام ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ساری سہولتیں ہمیں ہیں. 10 کمرے اگر اضافہ کر لیں گے تو 10 کمرے سے کوئی ہمارے یہاں اضافہ، کمروں کا اضافہ ہو گیا، سہولت میں اضافہ نہیں ہوا ہے، بلکہ کام بڑھ گیا، مشکلیں بڑھ گئیں، مارگیج بڑھ گیا، اس کا غم و اندوہ میں اضافہ ہو گیا بجائے گھٹنے کے. تو 3 طرح کے اخراجات ہمارے ہیں. یہ جو ہے ضروریات، ضروریات بہرحال اس میں اسلام کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہے کھانا چاہیے، ہمارے لیے جو حلال کھانے ہیں وہ بہرحال کھائیں گے، کپڑا ہمارے لیے چاہیے، بدن کو ڈھاک نہیں ڈھاکنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رفاہیات میں بھی اسلام منع نہیں کرتا ہے، البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ اگر دوسرے افراد کی یہ جو ہے ضروریات بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور آپ جو ہے وہ رفاہیات کے چکر میں ہیں، اسے کھانے کو نہیں مل رہا ہے، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، تن ڈھاپنے کو کپڑا نہیں مل رہا ہے، اور ہمارے یہاں اسی پر وہ چل رہا ہے کہ صاحب ابھی ہمارا یہ والا اے سی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے، ٹھنڈا تو کر رہا ہے مگر زیادہ ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے. رفاہیات کا مرحلہ وہاں آتا ہے جہاں ابتدائی جو ہے ضروریات لوگوں کی پوری ہو چکی ہو. اور حوثیات تو سرے سے اسلام میں حرام ہے، حوثیات سرے سے حرام ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسراف سے ہے، تبذیر سے ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. مولا فرماتے کہ ولباسہم ملبسہم الاقتصاد، کپڑا جو پہنتے ہیں یعنی ان کی پوری زندگی، ان کا طرز زندگی، ان کا لائف اسٹائل جو ہے پورے کا پورا، وہ اعتدال پر مبنی ہے، نہ بہت زیادہ دھوم دھڑکا ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے، نہ بالکل صحیح یہ جو ہے فٹیچر بنے گھومتے رہتے ہیں. اور بتائیے عام حالات میں ہے، نارمل حالات میں، لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ کپڑا پہننے کو میسر نہیں ہے اور ہم نئے کپڑے کے چکر میں ہیں کہ جی ہمارا عید آ گئی ہے ابھی جو ہے وہ کپڑا نہیں بنا ہے، یہ کپڑے تو رکھے ہوئے ہیں، قریب کپڑے تو رکھے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے ہیں، مگر وہ عید والا کپڑا نہیں بنا ہے نا، ابھی تو عید والا کپڑا نہیں بنا ہے ابھی. آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بھی روٹی فراہم ہے یا فراہم نہیں ہے، تن ڈھاپنے کے لیے کپڑا ان کے پاس ہے، سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس ایک سڑا ہوا پھٹا ہوا کمبل بھی ہے کہ نہیں ہے. ملبسہم الاقتصاد، زندگی ان کی جو ہے اعتدال. دیکھ اسلام کی یہ جو ہے بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے، جتنا کم خرچ کریں اتنا اچھا ہے. مولا کائنات نے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی تھی، وہاں پر جملہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ خفیف المؤونہ، فضیلت پیغمبر بیان کر رہے ہیں، فضائل پیغمبر. سیرت النبی اگر سننا ہے تو مولا علی سے سنیے، زلفیں ایسی تھیں اور آنکھیں ویسی تھیں اور کمبل ایسا تھا اور کاجل ایسا تھا، اس کی بحث نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے. کان رسول اللہ خفیف المؤونہ، رسول خدا کم خرچ تھے. یہ جو ہے مغربی تہذیب میں جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا آپ اونچے مانے جائیں گے، اسلام میں یہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر کیسا تھا، پیغمبر اسلام جو کپڑا پہنتے تھے وہ کپڑا کیسا تھا. میں تفصیل نہیں کہ میں تمام چیزوں کو پیش کروں، اگر آپ جا کے دیکھیں گے ساری چیزیں پیغمبر کے سادہ ہوا کرتی تھی، کپڑا پہنتے تھے، گندا کپڑا نہیں پہنتے تھے، صاف کپڑا ضرور پہنتے تھے، لیکن کپڑا جو ہے کیسا ہو، قیمتی ہو، سستا نہیں، عموماً پیغمبر اسلام جو ہے وہ سستا ہی کپڑا پہنا کرتے تھے. بولا فرماتے ہیں کہ تخففو تلحقو، اپنی زندگی کو کم خرچ بناؤ، اپنی زندگی کو کم خرچ بناؤ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. جتنا زندگی میں خرچ زیادہ ہوگا اتنا ہی منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہوگا. مثال کے طور پر کوئی انسان یہ پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے, پہاڑ کی چوٹی پر, خوب اس کو فرض کیجئے اس کا جو ہے وہ 24 گھنٹے کا سفر ہے, تو اپنے ساتھ 2-3 سینڈوچ لے لیا, 2-3 پانی کا جو ہے وہ لے لیا, یہ جو ہے بوتل لے لیا, جو ضرورتیں تھیں. دوسرے صاحب کیا ہوئے, انہوں نے اپنے ساتھ ڈھیر سارا کمبل اٹھایا اور یہ کہ 15-20 یہ جو ہے لیٹر پانی ساتھ میں لے لیا اور خوب ڈھیر سا چکن اور یہ اور وہ اور وہ, وہ تو 2 قدم چلتے ہوئے سامان ہی اٹھاتے اٹھاتے تھک جائیں گے, ہانپنے لگیں گے, پہاڑ پہ کیا خاک چڑھیں گے. جس منزل مقصود تک پہنچنا ہے بہت بلند ہے وہ جگہ, اس بلندی تک پہنچنے جتنا ہلکے ہوں گے اتنا ہی آسانی سے پہنچیں گے, ورنہ ہانپنے لگیں گے اور ہانپتے ہانپتے ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے, ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے. تقوی ملبسہم الاقتصاد. جو آدمی کفایت شعاری سے کام لیتا ہے نا, جس کی زندگی میں اعتدال پایا جاتا ہے, جو چیزیں زندگی کے لیے لازم ہیں ضروری ہیں ان پر اکتفا کیا, یا یہ جو ہے تھوڑا سا وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں سہولت پیدا کر سکتی ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں, وہ فقر و تنگ دستی کا شکار پھر نہیں ہوتے. اگر ہم آج $1,00,000 کما رہے ہیں سال میں, 2 لاکھ کما رہے ہیں, اور ہم نے خرچ اپنا اعتدال کے ساتھ کیا, کفایت شعاری سے کام کیا, تو خدا نہ خواستہ جس زمانے میں جاب چھوٹ جائے گی اس زمانے میں اتنا ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کھا پی سکتے ہیں, لیکن جتنا کمایا سب خرچ کر دیا. مولا فرماتے کہ ما اعلی امرء اقتصد, جس شخص نے اپنی زندگی کفایت شعاری سے چلائی, جس شخص نے اپنی زندگی میں اعتدال باقی رکھا, وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا ہے, وہ کبھی فقر, البتہ وہ کاہلی کرے, کام نہ کرے, جاب پہ نہ جائے, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیا بس کم کھائیں اور کام نہ کریں, اس کی دعوت نہیں دے رہا اسلام. اتفاقا معاملہ الٹا ہے, اسلام نے کمانے کی کوئی حد نہیں رکھی ہے, یہ نہیں کہا جو کم کمائے وہ اچھا ہے, آپ زیادہ سے زیادہ کمائیں, حاصل کرنے کو منع نہیں کر رہا اسلام, البتہ حلال طریقے سے, جائز طریقے سے, ناجائز طریقے سے نہیں, جتنا کما سکتے ہیں کمائیں, پابندی لگ رہی ہے خرچ کرنے کے اوپر. ایسا انسان جو کماتا خوب کماتا ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, لیکن اپنی زندگی میں خرچ جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ کرتا ہے, توازن برقرار رکھتا ہے, نہ بالکل ہاتھ کو باندھ رکھا ہے اور نہ یہ کہ ما اعلی امرء, وہ شخص کبھی غربت تنگ دستی اور فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوتا ہے. تیسری صفت جو مولائے کائنات فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مشیہم التواضع, مشیہم التواضع. مشی کے دو معنی لیا جا سکتا ہے, ایک تو ہے ان کی چال جب وہ راستہ چلتے ہیں, اور ایک ہے طرز زندگی. کہتے ہیں نا فلاں صاحب کی چال اچھی نہیں ہے, کیا مطلب چال اچھی نہیں ہے, چلتے اچھا نہیں ہے, لنگڑے ہیں, لہرا کے چلتے ہیں, کیا بات ہے. فلاں صاحب کی چال اچھی نہیں, فلاں صاحب کی طرز زندگی اچھی نہیں ہے, طرز زندگی ان کا اچھا نہیں ہے, ان کا لائف اسٹائل اچھا نہیں, ان کا کردار اچھا نہیں, ان کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے. ہمارا اردو میں بھی چال کہتے ہیں نا, عربی میں بھی ہے. مشی کا ایک معنی ہے چلنا, اور ایک معنی کیا ہے, طرز زندگی. مولا فرماتے ہیں مشیہم التواضع, دونوں ہی اعتبار سے, حتیٰ چلنا. دیکھیے چال جو ہوتی ہے, چلنا, یہ انسان کی اندرونی کیفیت کی ترجمان ہوتی ہے. لارڈز کا چلنا الگ ہوتا ہے نا, وہ کس طرح چلتے ہیں, سینہ تنا ہوا ہے, سر اٹھا ہوا ہے, اور زمین کے اوپر پیر جو ہے وہ پٹک کے چلتے ہیں, ہے نا. تو چال انسان کی جو ہے اس کی اندرونی کیفیت کی ترجمان ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ظاہر وہ ہوتی ہیں جو باطن کی ترجمان ہوتی ہیں. تھوڑا نکل آتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان کیا کہتے ہیں, تھوڑا اگر نکل آیا اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ لیور کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے. ہونٹوں کے اوپر اگر یہ جو ہے سیاہی آ گئی ہے, پتہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے, ڈاکٹر صاحب کو کہنا چاہیے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہارٹ میں کچھ پریشانی ہو گئی ہے. تو ظاہر جو ہوتا ہے ہمارا, یہ ظاہر باطن کا غماز ہوتا ہے, عکاس ہوتا ہے, اندرونی کیفیت کو بیان کرتا ہے. تو یہ جو ہے مغرورانہ چال جو ہے یہ انسان کی فطرت کو بیان کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ صاحبان تقویٰ وہ جب چلتے ہیں تو مشیہم التواضع, ان کی رفتار میں ایک انکسار رہتا ہے, چلتے بھی ہیں تو انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, تکبر والی چال ان کی نہیں ہے. اگر چال سے مراد چلنا ہم لے لیں, مشیہم التواضع, اور دوسرا معنی جو ہے ان کی طرز زندگی جو ہے, لائف اسٹائل جو ہے, پورے لائف اسٹائل میں ہی تکبر نہیں پایا جاتا, ان کے لائف اسٹائل جو ہے وہ انکساری والی ہے, تواضع والی ہے. زندگی کا ان کا ہر قدم جو ہوتا ہے, ہر قدم آئینہ دار ہوتا ہے تواضع اور انکساری کا, وہ غرور میں جو ہے مبتلا نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے بہت سارے گناہ کا سرچشمہ ہے تکبر, بہت سارے گناہوں کا, بہت ساری خرابیوں کا سرچشمہ جو ہے وہ تکبر ہے. سب سے پہلا گناہ کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا, ابلیس سے پہلے گناہ نہیں ہوا تھا. سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا, شیطان کے گناہ کا سبب کیا تھا؟ قرآن مجید نے اسے نقل کیا. میں بارہا کہتا رہتا ہوں قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے, مگر قرآن میں کہانیاں ہیں. کاہے کے لیے کہانی ہے؟ سبق کے لیے. قرآن کتاب ہے ہدن للناس, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدى والفرقان. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ صرف اور صرف ہدایت کے لیے, قصے اور کہانی بھی ہیں تو رہنمائی کے لیے ہیں, ہدایت کے لیے. قرآن شیطان کا قصہ, شیطان تو یہ کمبخت اس قابل نہیں تھا نا اس کا ذکر ہوتا. صاحب جو ہے وہ چھاپ رہے تھے قرآن, انہوں نے کاتب ہوتے تھے نا پہلے, کاتب ہاتھ سے لکھتے تھے, اب تو خیر وہ کمپیوٹر سب آ گیا, کاتب کو دیا کتابت کرنے کا, دیکھو کچھ کم زیادہ مت کرنا. نہیں بالکل نہیں. جب کتابت کمپلیٹ ہو گئی تو ان کا ہو گیا کام کا؟ ہاں ہو گیا. کوئی کمی زیادتی کا نہیں؟ قبلہ کچھ نہیں, بڑی احتیاط سے میں نے لکھا. ہاں بس ایک جگہ پر, دو ایک جگہ پر. کہا وہ کیا؟ کہا قرآن میں کہیں یہ نام آیا فرعون کا, کہیں ابلیس کا. تو میں نے کہا یہ مقدس کتاب میں یہ منحوس نام کہاں سے آئیں گے؟ میں نے اسے نکال کے کہیں پر آپ کا نام لکھ دیا, کہیں پہ اپنا. بہرحال تو قرآن نے داستان تو بیان کی ہے ابلیس کی, فرعون کی بھی داستان. کاہے کے لیے؟ یہ منحوس نام اس قابل نہیں تھے کہ قرآن میں آتے, لیکن یہ منحوس نام قرآن میں شامل کیا ہے ہمیں سعادت مند بنانے کے لیے. ہم اسے سیکھیں, دیکھیں کیا ہوا ماجرا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں نے آدم کو یہ جو ہے کامل کر لیا, کمال عطا کر دیا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اور اس میں اپنی روح بھی پھونک دی, تو ہم نے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, سب سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ, سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. خدا نے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں, کیوں نہیں, تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا, کیا وجہ ہے تم نے؟ ما منعک, کیا وجہ تھی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ یہاں پہ شیطان نے اپنے تکبر کا کہا, انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین. تکبر میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں, تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا, ہمیں آگ سے پیدا کیا. تکبر سبب بنا کہ اللہ سے لڑنے لگا, یعنی گویا اللہ کی عدالت پہ اعتراض کر رہا ہے, عدل کے خلاف ہے, میں اس سے بہتر ہوں, تو نے بہتر کو کمتر کے آگے جھکنے کے لیے کہہ دیا. بہتر کیوں ہوں؟ بہتر اس لیے ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جھکنے کا جو حکم ہو رہا تھا وہ یہ جو ہے مٹی کے آگے نہیں ہو رہا تھا, روح خود حکم خدا ہے, مٹی کے آگے کوئی نہیں جھک رہا ہے, حکم خدا کے آگے جھک رہے ہیں. مادیات کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے، معنویات کو سجدہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز سے کس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ یہ قیاس محل فارغ ہے، کس نے کہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟ مٹی باعث خیر ہے، برکات ساری مٹی سے حاصل ہوتی ہیں، ساری غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ مٹی ہی سے تو آتی ہیں۔ حتیٰ آگ کا وجود کہاں سے ہے؟ ہم مٹی نہ ہوتی تو یہ جو ہے زمین اگر نہ ہو تو آگ کہاں سے آئے گی؟ اسی زمین میں پیڑ پودے اگتے ہیں، اسی مٹی سے پیڑ پودے اگتے ہیں، لکڑی بنتی ہے، آگ اسی سے نکلتی ہے۔ حتیٰ وہ جو چکماک نام کا پتھر ہوتا ہے جس سے آگ نکلتی ہے، وہ کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے، کوئلہ زمین سے ہے، تیل زمین سے ہے، سب کچھ زمین سے ہے۔ آگ سوائے یہ جو ہے جلانے کے کچھ اور کرتی ہے؟ ہلاکت آگ سے، حیات مٹی سے۔ تو کس نے کہا کہ جو ہے وہ آگ بہتر ہے مٹی سے؟ پہلی بات۔ دوسری بات ہے کہ مسئلہ یہاں پر مٹی کو سجدہ کرنے کا نہیں تھا، مادیات کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ حکم جس کس چیز کا ہے؟ حکم ہے خود، روح خدا جب چلی گئی اور اللہ نے حکم جو دے دیا، حکم خدا کے آگے سر جھکانے کی بات ہے۔ تم مادیات میں الجھ کر کے رہ گئے۔ بہت سے ہمارے لوگ ہوئے ہوتے ہیں اسلامی قوانین میں، وہ قانون میں الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو، قانون ہے کس کا، حکم ہے کس کا، بنایا کس نے ہے؟ قانون اس اللہ کا ہے جو تمام مصلحتوں سے واقف ہے۔ ورنہ شیطان کی طرح کبھی کبھی ہم بھی بہک جاتے ہیں کہ آگ بہتر ہے مٹی سے، غور کرتے تو پتہ چل جاتا کہ آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے۔ بہرحال شیطان سب کچھ، جو تباہی شیطان کے لیے آئی اور سرکشی جو آئی، خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور خدا کے مقابلے میں آ کر کے کہتا ہے کہ فبما رب فبما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لاقعدن صراطک المستقیم، فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اسی ایک جملے میں شیطان جو ہے وہ تضاد کا شکار ہو گیا۔ اسی ایک جملے میں پہلے کیا کہتا، فبما اغویتنی، میں جو گمراہ ہو گیا تیری وجہ سے گمراہ ہوا، یعنی گمراہ ہونے میں میری کوئی خطا، میں تو مجبور تھا، جبر کی نسبت اللہ کو دی، ٹھیک ہے؟ یعنی شیطان کیا ہے، بالکل مجبور ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ گمراہ نہ ہوتا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو جبر کی نسبت دے رہا ہے اللہ کی طرح، فبما اغویتنی، اس کے فوراً بعد اپنے اختیار کو دکھاتا، لاقعدن لهم علی صراطک المستقیم، اب میں تیرے راہ مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ان سب کو گمراہ کروں گا۔ یعنی گمراہ کرنے کا اختیار ہے نا اس کے پاس، اگر اس کے پاس اختیار ہوتا ہی نہیں تو اعلان کس چیز کا کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ گویا شیطان ایک طرف سے اعلان یہ کر رہا ہے کہ میں صاحب اختیار ہوں، لیکن اپنے گناہ کی تاویل کے لیے، توجیہ کے لیے اللہ کی طرف نسبت دے کر کے اپنے کو مجبور دکھا رہا ہے۔ ایک ہی جملے میں دو طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کے مقابلے میں اس نے اعلان جنگ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ مولا فرماتے ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں، مشیہم التواضع، ان کی زندگی میں سراسر انکسار ہی انکسار پایا جاتا ہے، کہیں ان کے ہاں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ آج واقعی آپ دیکھیں کہ اکثر لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ تکبر کی بنا پر، اکثر طلاق کی نوبت آتی ہے فیملیز میں، تکبر کو اگر نکال دیں، شوہر نے یہ کہا، بیوی یہ کہے گی، بیوی نے یہ کہا، شوہر نے، کوئی بھی دبنے کو تیار نہیں ہے۔ عورت کے مقابلے مرد جو ہے وہ دب جائے، یہ جو ہے مردانگی کہاں گئی اس کی؟ پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک خاموش ہو جائے، کوئی ایک چپ ہو جائے، اگر کوئی ایک اس بات پہ تیار ہو جائے، چلو بھیا ہم چھوٹے تم بڑے، ہوگا جھگڑا؟ 99% جھگڑے، 99% اختلافات دور ہو جائیں گے، خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ذرا سا اگر گھر میں جھگڑا کرتے وقت میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک، میں کسی ایک کی طرفداری نہیں کرتا، آپ جانتے ہی ہیں، کوئی بھی ان میں سے ایک، بیوی ہو یا شوہر ہو، ذرا دیر کے لیے اگر غور و فکر کر لیں، خدا کی خاطر چپ ہو جائیں، اپنے بچوں کی خاطر چپ ہو جائیں، کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو بچوں پر اس کا اچھا اثر تو نہیں پڑتا. کوئی بھی نہیں ہے جو اس بات کا قائل ہو کہ جی جی جو ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہو جاتی ہے. اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے نا. یہ سب جانتے ہوئے کہ ہمارے جھگڑے کا اثر بچوں پر برا پڑے گا, یہ جانتے ہوئے کہ ہماری اپنی زندگی بھی تباہ ہوگی, سب کو پتا ہے, یہ سب جانتے ہوئے بھی جھگڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ انا, انا کی وجہ سے. میں بڑا, میں کس طرح سے دیتا ہوں, میں معافی مانگ لوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہ عورت معافی مانگنے کو تیار, نہ بیوی یہ جو ہے مرد معافی مانگنے کو تیار, نہ یہ چپ ہونے کو تیار, نہ وہ چپ ہونے کو تیار. اگر زندگی ایسی ہے تو مولا فرماتے ہیں جان لو کہ تمہارے پاس تقویٰ نہیں آیا, تم نے ایک مہینہ فقط فاقہ کیا ہے, ایک مہینہ فاقہ کیا ہے, صرف بھوکے رہے ہو. خسرت دنیا والا آخرہ, دنیا بھی بیکار آخرت بھی بیکار. مشیوہم التوازو, ان کی پوری زندگی, انداز زندگی, چاہے وہ گھر کے اندر ہوں یا گھر سے باہر ہوں, آفس میں ہوں, کارخانے میں ہوں, مجلس میں ہوں, محفل میں ہوں, سینٹر میں ہوں, کہیں بھی ہوں, ان کے ہاں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. مشیوہم التوازو. چوتھی صفت جو مولا بیان فرماتے ہیں, غضوا ابصارهم عما حرم الله. بات شروع ہوئی تھی یہ جو ہے زبان سے, پھر چال پر آئی, اب اس کے بعد آنکھ پر آ گئی بات. غضوا ابصارهم عما حرم الله, جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے وہ اپنی نگاہوں کو یہ جو ہے جھکائے رہتے ہیں ان چیزوں سے جو حرام ہے, یعنی کبھی بھی ان کی نگاہ حرام چیزوں پہ نہیں پڑتی ہے. عورتوں پر حجاب واجب ہے, لیکن مردوں پر بھی کچھ واجب ہے نا. عورتوں کے لیے حجاب واجب ہے, لیکن عورت کا اگر سر کھلا ہوا ہے تو مرد کی ذمہ داری اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے. جس طرح سے ان پر حجاب واجب ہے, ویسے ہی مردوں پر واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں. جی وہ تو پردہ نہیں کرتے, ہمیں دیکھنے میں کیا جاتا ہے؟ وہ ان کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے؟ اگر وہ انہوں نے اپنا حجاب نہیں درست کیا تو وہ گنہگار ہیں, لیکن اگر آپ ان کو دیکھتے رہے گھور کر کے تو آپ بھی گنہگار ہیں. وغضوا ابصارهم عما حرم الله, اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے ہمیشہ اپنی نگاہوں کو جھکا. یہ جو ہے بند کرنے کا حکم نہیں ہے کہ نگاہیں بند کر لیں, آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں ہے. غضو کے معنی ہیں جھکا لینا آنکھوں کو, یعنی کہ آنکھیں بند کر کے چلیں, اس کے بعد گڑھا آیا گر گئے اس کے اندر. کیا تھا وہ؟ تقوی کی علامت تھی نا آنکھیں بند کر کے چلنا. نہیں, آنکھیں کھلی رکھیں مگر آنکھیں جھکا لیں. غضو ابصار, نگاہ کا دو معنی یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو غضو ابصار ہوں, یہ والی آنکھ جھکائے رکھے, ایک یہ نہیں, اپنی نگاہوں کو دنیا کی ہر حرام چیز سے دور رکھے. مال حرام پر نگاہیں نہ گاڑیں. صرف حرام چہرے کی بات نہیں ہو رہی ہے, مال حرام پر جو ہے نگاہیں نہ گاڑیں. حرام شہرت, حرام عہدہ, حرام اقتدار, وہ دنیا کی ساری چیزیں جو حرام طریقوں سے حاصل ہوتی ہیں, صاحبان تقویٰ وہ ہیں جن کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں. ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں نا, ارے ہم تو ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لالچ نہیں ہے, ہم اس کے شیدا نہیں ہیں, ہم اس کے عاشق نہیں ہیں کہ اس کی خاطر حکم خدا کو پامال کر دیں گے. وغضوا ابصارهم عما حرم الله, نہ حرام چہرہ, نہ حرام دولت, نہ حرام منصب. اس کے بعد پانچویں صفت جو مولا بیان فرماتے ہیں, اس کا تعلق کان سے ہے. زبان, آنکھ, کان کی باری آ گئی, قدموں کی باری پہلے آ چکی تھی. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ, وقف کر دیتے ہیں وہ اپنے کانوں کو اس علم کو سننے کے لیے جو علم ان کے لیے مفید ہے. وقف تو آپ جانتے ہیں نا, وقف کا قانون کیا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز کسی کام کے لیے وقف کر دی گئی ہے, فرض کیجئے کہ یہ اس کو وقف کر دیا گیا ہے بیت ولی عصر پر, اگر کسی اور امام باڑے میں مجلس ہو رہی ہے, اس کو آپ وہاں اٹھا کے لے جا سکتے ہیں؟ جس چیز کے لیے وقف کر دی گئی ہے وہ چیز. ہاں اگر اس کو وقف کیا گیا کہ مجلس کہیں بھی ہو تو آپ یہ جو ہے مجلس جہاں کہیں ہو وہاں لے جا سکتے ہیں, لیکن دوسرے کاموں میں حتیٰ اذان دینے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر واقف نے مجلس کے لیے وقف کر دیا ہے تو اس سے آپ اذان بھی نہیں دے سکتے ہیں. یہ حکم ہے وقف کا. جو چیز جس کام کے لیے وقف کر دی جائے اس کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کی جاتی ہے. صاحبان تقویٰ وہ ہیں جنہوں نے اپنے کان کو وقف کر دیا ہے, کان کو اپنے وقف کے کاہے کے لیے وقف کیا ہے, علم نافع کے لیے. کان سے اگر وہ سنیں گے تو کیا سنیں گے, وہ عالمانہ گفتگو سنیں گے جو ان کے لیے مفید اور فائدے مند ہے. بہت عالمانہ گفتگو ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے. ہر علم تو فائدے مند نہیں نہ ہے, علم نافع کے لیے انہوں نے اپنے کو وقف کر رکھا ہے, لغو چیزوں سے بےہودہ چیزوں سے اپنے کان کو محفوظ رکھ. وہ گفتگو وہ سنتے ہی نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں نا, اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے, نہ دنیا کے لیے کوئی اس کا فائدہ ہے نہ آخرت کے لیے کوئی فائدہ ہے. علم نافع سے مراد ہر وہ علم جو انسان کی فردی یا سماجی یہ جو ہے ضرورت کو پورا کرے, چاہے وہ دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت ہو. ایک نوجوان یہ جو ہے ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, یہ علم نافع ہے یا غیر نافع؟ علم نافع ہے, کیونکہ انسان بیمار پڑ جاتا ہے, بیمار پڑنے کے بعد اسے ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کی. انجینئر کوئی بننا چاہتا ہے, یہ علم نافع ہے یا غیر نافع؟ علم نافع ہے. صنعت کار بننا چاہتا ہے, علم نافع یا غیر نافع؟ علم نافع ہے. نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, صنعت کار بننا جائز ہے, مباح ہے, بلکہ واجب کفائی ہے. واجب کفائی کا مطلب عرض کر چکا ہوں, واجب کفائی ہے. یعنی اگر بقدر ضرورت لوگ ڈاکٹر بن گئے تو سب معاف, اگر بقدر لازم اور بقدر نیاز و ضرورت ڈاکٹر نہ بنے تو سب گنہگار. ڈاکٹر موسوی, ڈاکٹر جعفری اگر معاشرے کے جو ہے جو احتیاجات ہیں انہیں پورا کر لیں گے تو ہم سب معاف, جو ہم لوگ ڈاکٹر نہیں بنے ہیں. لیکن اگر یہ دو ہی بنے ہیں مگر ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم سب گنہگار ہوں گے. اسی طرح سے انجینئر بننے کے لیے, کیونکہ اگر لوگ ان چیزوں کو حاصل نہ کریں گے, مسلمان قومیں اگر جدید علوم سے آراستہ نہ ہوں گی, ڈاکٹر نہ بنیں گے, انجینئر نہ بنیں گے, سائنسدان نہیں بنیں گے, ٹیکنالوجی ان ملکوں میں نہیں آئے گی, ضرورت تو ہے نا, ہمیں محتاج ہوں گے دوسروں کے. دوسری قومیں پہلے ہمیں اپنی جو ہے وہ اپنے کارخانے بھیجیں گے, گاڑیاں بھیجیں گی, ٹیکنالوجی بھیجیں گی, ہمیں تو اس کا استعمال آتا نہیں نہ ہے. اب ایڈوائزر بھیجیں گے اپنے, ایڈوائزر آنے کے بعد ان کا کلچر آئے گا ساتھ ساتھ, کیونکہ جو ان کے ایڈوائزر آئے ہیں گاڑیاں چلانے والے, مشینیں چلانے والے, کارخانے چلانے والے, اگر ان کا کھانا پینا آپ نے پورا نہیں کیا تو کہ ہم جا رہے ہیں. ارے بھائی کہاں آپ جائیں گے تو ہمارا کارخانہ بند ہو جائے گا نا. اچھا کوئی بات نہیں ہے, ہمارے ملک میں شراب پر تو پابندی مگر آپ کے لیے الاؤ ہے, ہوتا ہے نا, یہی تو ہوتا ہے نا. نتیجے میں آہستہ آہستہ ان کا کلچر آتا ہے, ان کا یہ جو ہے سسٹم بھی انہی کا آ جاتا ہے. ملک ایسے چلنا ہے ان کا نظام چلے گا. کس طرح سے انتخابات ہوتے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق ہر چیز ان کی آتی ہے. اور آہستہ آہستہ یہ وابستگی جو اقتصادی وابستگی کی شکل میں آتی ہے, رفتہ رفتہ یہ سیاسی وابستگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. سیاسی طور پر بھی ہم بن جاتے ہیں غلام مکمل طور سے, کیونکہ انہوں نے جہاں دھمکی دی, اچھا تم ہماری یہ بات نہیں مانتے, ہم جا رہے ہیں, آئندہ تمہیں ہم کارخانے کا کوئی پرزہ نہیں دیں گے. اقتصادی بائیکاٹ ہوتا رہتا ہے نا, سینکشن تو لگتے رہتے ہیں. اگر ہم محتاج ہیں, اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے, اگر ہمارے پاس صنعت نہیں ہے, اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہم ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہاں علم ہے, ہمارے ہاں صنعت ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ لاکھ پابندیاں لگاتے رہیں, ہمارے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ پابندیاں لگا لگا کے تھک جاتے ہیں. اب پریشان ہے کہ اٹھائیں کیسے، کوئی بہانہ ملے تو پابندیوں کو اٹھائیں کسی طریقے سے. تو ان علوم کو حاصل کرنا اسلام میں نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب کفائی ہے. علم نافع، ہر وہ علم علم نافع ہے جو انسان کی کسی ضرورت کو پورا کرے، دنیا میں یا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں سب لغو ہیں، بےہودہ ہیں. ایک مومن، ایک متقی، ایک صاحب تقوی اپنے کانوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. اگر کہیں پہ اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے جو اس کے لیے نافع نہیں ہے، تو اسے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ، کہ کان وقف ہے کاہے کے لیے؟ علم نافع کے لیے، دوسری جگہ پہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْ، جب کبھی مومنین جو ہیں لغو اور بےہودہ باتوں کو سننے لگتے ہیں تو وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں وہاں سے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، پہلے تو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب نہیں مانتے اچھا بھائی آپ اپنی بکواس کرتے رہیں ہم چلے، آپ کا عمل آپ کے لیے، ہمارا عمل ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں. سلام علیکم، یہ سلام کون سا سلام ہے؟ یہ قطع تعلق والا سلام ہے. ایک سلام تحیت ہوتا ہے، ایک سلام ہوتا ہے جب جاتے وقت، یہ جو ہے کہ جا رہے ہیں خدا حافظی والا سلام، سلام الوداع، اور یہ سلام سلام قطع تعلق ہے. لکم اعمالکم ولنا اعمالنا، لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے. یہ کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں. کان کو اپنے وقف کر رکھا ہے علم نافع کے لیے. تو اگر ہم یہ پہچاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، درک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر صفت تقویٰ پیدا ہوئی یا صفت تقویٰ پیدا نہیں ہوئی، پانچ پہچان میں نے یہاں آپ کی خدمت میں پیش کی. سب سے پہلے تھا منطقہم الصواب، بولتے وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہے. مشیوہم الاقتصاد، چلتے ہیں تو اس طرح سے چلتے ہیں. مشیوہم التواضع، ملبسہم الاقتصاد، لباس ان کا جو ہے وہ اعتدال کا ہوتا ہے، رفتار ان کی تواضع کی ہوتی ہے. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اپنی نگاہوں کو اس سے ہٹائے رہتے ہیں. اور اپنے کانوں کو، وقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم، کانوں کو اپنے وقف کیے رہتے ہیں علم نافع کے لیے. یہ پانچ صفات تھی جو ان سو میں سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. وقت میرا ختم ہو گیا، خدا بند عالم سے دعا ہے کہ بار الہ سو میں سے کم یہ پانچ صفات ہی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. ہماری آنکھیں، ہمارا کان، ہماری زبان، ہماری چال، ہمارا طرز حیات، سب ایسا ہو جو تیری مرضی کے مطابق ہو، اور ہم اس منزل کمال تک پہنچ سکیں جو تو نے ہمارے لیے